الله بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده حمدا يكون وصلة إلى طاعته وعفوه ووسيلة إلى جنته وخفيرة من نقمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين وبالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين الذين أظهر الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ولا انفصام لها والله السميع العليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صلى الله عليه وسلم. قرآن مجید میں سورہ بقرہ کی یہ دعائے کریمہ جو 256 اور 257 نمبر کی آیت، ان آیتوں میں جس موضوع ان آیتوں سے جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ولایت کا موضوع ہے، کہ ولایت کے ساتھ ساتھ انہی آیتوں میں برات کا بھی تذکرہ ہے. ولایت کا لفظ موجود ہے، برات کا مطلب بیان کیا جا رہا ہے، دو لوگوں کو پہچنوایا جا رہا ہے. اللہ کی ولایت کا تذکرہ اس طرح سے ہے کہ اللہ اپنی ولایت کے ذریعے سے لوگوں کو ظلمات سے مسلسل نکال کر، تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے کے آتا ہے. اور اولیاء کفر کے جو اولیاء ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نور سے تاریکی کی طرف لے کے جائیں، اور یہ ایک سفر ہے جو مسلسل جاری ہے، یہ سفر کبھی رکنے والا نہیں ہے. انسان ایک ایسی مخلوق ہے کہ جو کہیں پر ٹھہرا ہوا نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ کہا جائے کہ فلاں انسان ایمان کے اس درجے پر آ کر ٹھہر گیا ہے۔ اگر انسان کہیں پر آ کر ٹھہر جاتا ہے تو وہ ٹھہرا ہوا در حقیقت نہیں ہوتا، اگر وہ بلندی کی طرف سفر نہیں کر رہا ہے تو خود بخود پستی کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے۔ انسان حالت سفر میں ہے، ایمان کا سفر، معرفت کا سفر، دین کا سفر، کسی جگہ پہ ٹھہر نہیں سکتا، جہاں پہ ٹھہر گیا وہاں سے زوال شروع ہو جاتا ہے۔ علم کا سفر، جس دن کسی کو یہ اس بات کا احساس ہونے لگے کہ وہ عالم ہو چکا ہے اسی دن سے اس کی جہالت کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ احساس علم، لہذا جن کو علم حاصل کرنا ہے مسلسل کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھتے بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو طالب علم سمجھ رہے ہوتے ہیں، چاہے لوگوں کی نگاہ میں وہ مجتہد اور مرجع اور فقیہ کیوں نہ ہوں لیکن اپنی نگاہ میں ہمیشہ وہ طالب علم ہوا کرتے ہیں۔ چونکہ جس دن سے کوئی یہ سمجھ لے کہ آج ہم عالم ہو گئے ہیں، تو جب یہ احساس پیدا ہوا کہ عالم ہو چکے ہیں تو آگے نہیں بڑھے گا، آگے نہیں بڑھے گا تو اپنی جگہ پہ ٹھہرا بھی نہیں ہوگا بلکہ نیچے سفر شروع ہو جائے، زوال کا سفر شروع ہو جائے۔ معرفت میں بھی ایسا ہی ہے، ایمان کی بھی منزل ایسی ہے کہ جس دن انسان کو یہ احساس ہونے لگے کہ ہم ایمان کی منزلیں طے کر چکے ہیں اور یہی سب کچھ میرے لیے کافی ہے، اس سے زیادہ ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہیں اسی دن سے اس کے ایمان کے چھننے کا سفر شروع ہو جاتا ہے، شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے، سفر اگر اس نے آگے بڑھنا روک دیا ہے۔ بہت ہی عظیم جملہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کا، جس میں امام فرماتے ہیں کہ مخبون من ساوى يومه، گھاٹے میں ہے وہ انسان جس کے دو دن ایک جیسے گزر جائیں۔ کیونکہ اگر دو دن ایک جیسے گزرے ہیں یعنی ٹھہر گیا ہے، جو انسان اپنے آپ کو ٹھہرا ہوا دیکھ رہا ہے وہ در حقیقت ٹھہرا بھی نہیں ہے بلکہ وہ نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ یہ بہت ہی عظیم کلمہ ہے، میں اس کی توضیح پہ زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گا فی الحال تاکہ موضوع سے دور نہ ہونے پاؤں۔ گھاٹے میں ہے وہ انسان اگر مسلسل ایمان کی طرف، نور کی طرف، معرفت کی طرف، دین کی طرف، علم کی طرف، روشنی کی طرف اگر مسلسل بڑھ نہیں رہا ہے تو نہ بڑھنا اسے اپنی جگہ پہ روکے گا نہیں بلکہ گھاٹے کی طرف لے جائے گا۔ یہ ایک بڑا موضوع ہے جس پر زیادہ تفصیل سے گفتگو کی ضرورت ہے، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ یہاں پر صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ولایت کا کام یہ ہے کہ انسان کو مسلسل سفر میں رکھے۔ سب ولایت یہ نہیں ہے فقط کہ کوئی ایک دن آ جائے اور اس دن آ کر کچھ تذکرے کر لیا ہے، کچھ شعر پڑھے۔ ولایت یعنی انسان، ولایت ایک ایسا اللہ کا تربیتی نظام ہے کہ جس کے سائے میں انسان مسلسل سفر میں رہے۔ قرآن کا یہ لفظ کیا ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی کہ ایک مرتبہ نکال دیا۔ یخرجو کا صیغہ جو ہے، جسے عربی میں صیغہ کہتے ہیں، آپ اپنی زبان میں کہنا چاہیں تو ٹینس کہیں، یہ سینٹینس اور یہ ٹینس جو ہے وہ کانٹینیوس ہے، یعنی کانٹینیوسلی یہ کام جاری ہے۔ یعنی کہ اللہ نے ایک مرتبہ کسی کو حج کرنے گیا تو نکال دیا، ظلمات سے نور میں لے آیا، زیارت کرنے گیا تو نور کی طرف لے کے آیا، اگر نور کی طرف آنے کی توفیق ہو، کیونکہ کبھی کبھی زیارت کرنے بھی انسان جاتا ہے، لوگ اسے آ کر، کیونکہ ایسی جگہوں پر شیطان زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، شیطان جا کر، شیطان گھروں میں تو نہیں ایکٹیو ہوتا، شیطان وہیں جا کر زیادہ اپنے آپ کو فعالیت دکھاتا ہے جہاں پر شیطان کی کوششیں ناکام ہوتی نظر آتی ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں زیارت کرنے کے لیے لیکن نہیں معلوم وہاں سے کیا لے کے آتے ہیں۔ زیارت کا فلسفہ یہ ہے، سب سے بہت سارے فلسفے ہیں جس میں سب سے بڑا فلسفہ زیارت کی ہے، جب انسان زیارت کرنے کے لیے جائے تو جا کر وہاں پر کچھ عہد کرے، کچھ وعدہ کر کے آئے، اپنے اگر یہ ہمیں توفیق مل گئی ہے، اگر یہ ہمیں موقع دے دیا گیا ہے کہ اپنے اس نجس آلودہ ہاتھ کو لے جا کر اتنے مقدس ذریع سے مس کر رہے ہیں، تو صرف چوم کے آنے کے لیے نہیں ہے بلکہ وہاں کچھ عہد کر کے آنا ہے، کچھ وعدہ کر کے آنا ہے، کچھ زندگی کا وعدہ کر کے آنا ہے، کچھ سفر کا وعدہ کرنا ہے، کچھ نور کی طرف جانے کا وعدہ۔ اگر کچھ وعدہ کر کے آیا ہے تو زیارت اس کی قبول ہو گئی، زیارت کا کام آگے جاری۔ جیسے حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ ہمیں کیسے یہ معلوم ہو کہ ہماری نماز قبول ہو گئی ہے یا قبول نہیں ہوئے، تو امام نے فرمایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک دیکھو، اگر گناہ نہیں کیا ہے تو سمجھ لو نماز قبول ہو گئی، کیونکہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے گناہوں سے، تو اگر نماز نے ایک نماز کے بعد سے لے کر دوسری نماز تک اس نماز نے گناہوں سے روک لیا ہے تو یہ وہ نماز تھی کہ جو قبول ہو گئی، کیونکہ اب اس کا فلسفہ ادا ہو گیا۔ اسی طرح زیارتیں بھی ہیں، زیارتوں کا کام ہے انسان کو نورانی بنا دینا، انسان کو نورانیت عطا کرنا، نور لے کر وہاں پر آنا۔ ہم جاتے ہیں وہاں سے کپڑے مس کر کے آتے ہیں، کپڑے جن کو مس کرنا ہے مس کریں، لیکن جن کے دل میں زیادہ روشنی وہاں سے نور لے کے آئیں۔ کچھ لوگوں کا رابطہ فقط کپڑے کی حد تک ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کا رابطہ نور کی حد تک ہو جاتا ہے، اور اگر وہاں سے جا کر نور لے کے آ جائیں تو یہ نور ان کو زندگی بھر نورانی رکھتا ہے۔ فلسفہ زیارت کربلا نور ہے، حسین ابن علی کی ذریح نور ہے، میٹیریل نور نہیں، مادی نور نہیں، بلکہ الہی نور ہے، اور وہاں سے جو کچھ جا کر لینا ہے وہاں جا کے فقط چوم کے آ جانا، کپڑے مس کر کے آ جانا، انگوٹھی مس کر کے آ جانا، نہیں معلوم کوئی امامہ مس کرتا ہے، کوئی قبا، جس کو یہ کام کرنا اسے بھی کرنے دے، لیکن جو معرفت کی بلند منزلوں میں ہو وہ ان سب سے آگے بڑھ کر جا کر وہاں سے نورانیت لے کے آئے، کربلا کی نورانیت، حسینیت کی نورانیت، یہ اگر لے کے آئے تو اس کا اثر پھر زندگی بھر باقی رہتا ہے۔ تو ولایت کے سائے میں جو کام ہونا ہے وہ کیا ہونا ہے؟ مسلسل ایک سفر ہونا ہے۔ اگر انسان سفر نہیں کرے، جو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، مسلسل کنٹینیوسلی صیغہ یہ، یہاں پہ علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہا کہ اخرج من الظلمات الی النور، اگر یہ کہتا کہ اخرج من الظلمات الی النور، اس کا معنی ہوتا کہ ایک مرتبہ اللہ نے نکال دیا۔ اگر قرآن میں یہ لفظ ہوتا کہ اللہ ولی الذین آمنوا اخرج من الظلمات الی النور، اللہ وہ ہے جس نے لوگوں کو، مومنوں کو ظلمات سے، تاریکیوں سے نور کی طرف نکال دیا، اس کا مطلب ہوتا کہ ایک مرتبہ نکالا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ یخرجہم یعنی مسلسل اللہ نکال رہا ہے، کیونکہ ولایت کا کام ہی یہ ہے کہ مسلسل لوگوں کو نور کی طرف لایا جائے۔ لہذا اگر مسلسل نورانیت کی طرف سفر نہیں ہے تو اس کا سب سے پہلا نتیجہ یہ ہے کہ ولایت سے رابطہ ہمارا ٹوٹا ہوا ہے، رابطہ کمزور ہو گیا ہے۔ علیکم السلام، اگر یہ پہلا، اگر مسلسل پہ بہت توجہ کرے، میں شاید یہاں پر زیادہ وقت نہیں، یہ سارے کلمات ایسے جسے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت، زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے اور زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت، لیکن ابھی وقت نہیں اتنا ہے۔ یہ نہیں کہ اخرجہم من الظلمات الی النور، یہ نہیں کہا، بلکہ کہ یخرجہم من الظلمات الی النور، یعنی مسلسل نکل رہا ہے انسان۔ ماہ رمضان آیا ہے تو نکل رہا ہے، محرم آیا ہے تو نکل رہا ہے، جمعہ آیا ہے تو نکل رہا ہے، نماز کے اوقات آئے ہیں تو انسان نکل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، ٹھہرا ہوا نہیں ہے۔ مسجد میں جا کر صرف مسجد کا سفر کر کے نہیں آیا ہے، معراج کا سفر کر کے آیا ہے۔ الصلاۃ معراج المومن، یہ صرف مسجد تک نہیں ہے، ہو کے چلا آیا ہے۔ اگر صرف مسجد تک ہو کے آیا تو نہیں نکلا کہیں، نہ کسی تاریکی سے نکلا، نہ کسی ظلمت سے نکلا، لیکن اگر صحیح نماز پڑھ کے آیا تو کیا ہوا، یہ سفر کر کے آ گیا۔ اسی لیے اس مسافر کو جیسی نماز تمام ہوتی ہے خود اپنے آپ پر بھی سلام کرتا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی سلام ہو، یہ اپنے آپ پر کیوں سلام کر رہے ہو؟ جو ہمارے ہیں اپنے آپ پر سلام کر رہا ہے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو آس پاس صالحین مومنین بیٹھے ہیں، روایتوں میں ہے اور ہمارے ہاں مستحب ہے کہ اشارہ بھی کرے داہنی طرف اور بائیں طرف، جس کو ہمارے ہاں اہل سنت سے منسوب کر دیا گیا، ایسا نہیں ہے، اب وہ تھوڑا زیادہ کر دیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں بھی مستحب ہے، خاص کر امام جماعت کے لیے زیادہ تاکید ہے کہ وہ داہنے بائیں اشارہ بھی کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ سلام کر رہا ہے، کم سے کم آنکھوں کا اشارہ کہ ہم پر بھی سلام ہو اور ہمارے داہنے بائیں جو مومنین بیٹھے ہیں صالحین ان پر بھی سلام ہو۔ کیوں سلام ہے؟ پھر سلام کرنے کے بعد ہاتھ بھی ملا رہا ہے، ابھی ہاتھ ملایا، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ہاتھ ملا رہا ہے، ایک نماز پڑھی ہاتھ ملایا، دوسری نماز پڑھی پھر ہاتھ ملایا، اور اب عجیب بھی نہیں لگتا۔ مثلا آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آدھی مجلس تمام ہو جائے تو اپنے پڑوسی سے کہیں السلام علیکم اور اسے ہاتھ ملائیں، پھر تھوڑی دیر بعد مجلس دوسرے مرحلے میں پہنچے تو آپ پھر کہیں السلام علیکم اور ہاتھ ملائیں تو لوگ دیکھ کے آپ کو تعجب کریں، یہ کیا ہو گیا، اس بڑی قریب قریب بیٹھے ہوئے تو کیا سلام کر رہے ہیں اور کیا ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ تو کبھی نہیں کرتے نا کہ دو لوگ سفر کر رہے ہوں، دو دوست ٹرین میں بیٹھے ہوئے ہیں، گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑی دور چلے ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ السلام علیکم ہر ہاتھ ملا دیے، پھر ایک گھنٹہ چلا پھر کہا السلام علیکم ہاتھ ملا لیا، کہا ہاں یہ سفر کر رہے ہیں لیکن یہ جسمانی سفر ہے، جسمانی سفر میں ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن نماز میں انسان اگر بیٹھا ہے بالکل قریب میں، ایک دوسرے کے قریب بیٹھا ہے، لیکن جیسے ہی نماز تمام ہوتی ہے خود پر بھی سلام کرتا ہے، دوسروں پر بھی سلام کرتا ہے، ہاتھ بھی ملاتا ہے، کیوں یہ کرتا ہے؟ اس لیے کہ معراج کا سفر طے کر کے آیا ہے، نورانیت کا سفر طے کر کے آیا ہے، یہ نظام ولایت پروردگار کا نظام ہے، ولایت میں اگر یہ کام جاری نہیں، جس دن یہ کام رک گیا ہے اس دن پہلا نتیجہ یہ نکلے کہ ولایت سے رابطہ ٹوٹ گیا ہے ہمارا، دیکھیں ولایت کیا ہے اور ہم نے کیا سمجھا ہے، ولایت کیا ہے، ولایت ان جس کے سائے میں مسلسل انسان بڑھ رہا ہو، اللہ سے رابطہ بڑھتا چلا جا رہا ہو، رسول اللہ سے رابطہ بڑھتا جا رہا ہو، امیر المومنین سے رابطہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہو، اللہ والوں سے رابطہ بڑھتا جا رہا ہو، ان کے اولیاء سے رابطہ بڑھتا جا، ان کے وارثین سے رابطہ بڑھتا جا رہا ہو، ابھی علماء سے رابطہ توڑنے کی جان بوجھ کر کوشش کی جاتی ہے، یعنی علماء سے جن کو انبیاء نے کہا، رسول اللہ نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں، اگر انبیاء کے وارث سے رابطہ توڑ دیا جائے گا تو کس سے رابطہ جوڑا جائے گا، شیطان کے وارث سے جڑے گا رابطہ، جو راستہ تو دو ہی ہے، اگر انبیاء کے وارثوں سے، اب علماء کے لفظ آئے تو ہم لوگوں کو نہیں دیکھے، ہم لوگ طالب علم کی حیثیت بھی نہیں رکھتے، یہ علماء کی بات ہو رہی ہے، اگر علماء سے رابطہ توڑ دیا جائے تو کس سے رابطہ جڑے گا، جو علماء کو کہا گیا یہ انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کے وارث سے رابطہ ٹوٹا تو کس سے جڑے گا، یا تو فرعون کے وارث سے جڑے گا، یا نمرود کے وارث سے جڑے گا، یا ابو لہب کے وارث سے جڑے گا، جو مقابلے میں یہی لوگ ہیں، دو ہی راستہ ہے، دو کے علاوہ تیسرا رابطہ تو کوئی نہیں ہے، اور کوئی تیسرا راستہ بیان نہیں کیا گیا ہے، تو یہ ولایت کے سلسلے ہیں، یعنی ولایت کے سائے میں ایسا رابطہ کہ جس سے تربیت ہو رہی ہو انسان کی، اور مسلسل تربیت ہو رہی ہو، رک نہیں جائے کبھی پر، اس لیے کہا کہ ولایت ایک اللہ کا نظام ہے، فقط ایک محبت کی بات نہیں ہے، فقط ایک عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ نظام میں پروردگار ہے، نظام کی وضاحت کرنی پڑے، نظام بہرحال اب یہاں پہ ایک نظام بادشاہ بھی گزرے ہیں، وہ آپ کے ذہن میں نہیں جائے، چونکہ حیدرآباد کے نوابین کا سلسلہ ادھر آپ کا ذہن جو ہے بچوں کا ذہن کہے کہ نظام نظام کیا کہہ رہے ہو، نظام تو گزر گئے، نہیں وہ نظام گزر گئے، لیکن الہی نظام ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، یہ نظام کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، غدیر میں بھی جس مسئلے کا اعلان کیا گیا تھا وہ فقط ایک عقیدے یا فقط محبت کا اعلان نہیں کیا گیا تھا، الہی نظام کا اعلان کیا گیا تھا، یہ الہی نظام وہ تھا جو شیطان کو اتنا پریشان کیا ہوا تھا، اور کفر کو کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر مایوس ہو گیا، کافر کی مایوسی ہماری محبت کے داموں سے نہیں ہوتی، ابھی جیسے ہم محبت کرنے والے ہیں ایسی محبت میں کافر بالکل نہیں مایوس ہو گیا تھا، اور بھی یہ کام کرتے رہو، کفر کو کوئی مایوسی نہیں ہے، غدیر کے میدان میں کفر کو مایوسی ہے، لیکن ہماری محبتوں سے کوئی کفر مایوس نہیں ہوتا، اس کا مطلب کہ غدیر کے وارث ہم نہیں ہیں، ہمارے محبتوں سے اور ہمارے غدیر کے ذکر سے کسی کافر کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کسی شیطان کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ مایوس نہیں کرتا، ہاں اگر نظام میں ولایت آئے تو یہ مایوس کر دے گا، یہ بہت مایوس کر دے گا، ایک مطلب کی طرف میں آپ کو لے آؤں، یہاں پر دیکھیں ولایت کے معنی محبت کے بھی ہیں، یہ پہلے ہی بتایا گیا، ولایت کے معنی محبت کے بھی ہیں، قرآن میں بیسیوں جگہ پر ولایت کے معنی محبت کے بھی استعمال ہوئے ہیں، لیکن جب یہاں پہ کہا کہ اللہ ولی الذین آمنوا تو یہاں پر محبت کا معنی نہیں ہے، یا جب یہ کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین یؤمنون الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، یہاں محبت کی بات نہیں ہے، یہاں ولایت وہ نظام پیش کیا جا رہا ہے، فرق سمجھیں اس بات کا، یہاں فقط عقیدت کی بھی بات نہیں ہے، ولایت کے درجات ہیں، محبت ہے، ولایت کے معنی محبت بھی ہیں، لیکن صرف محبت نہیں ہے، محبت سے آگے کی بات ہے۔ ہم آ کر فقط محبت پر بھی رکے ہوئے ہیں، سمجھتے ہیں کہ کچھ محبت کی باتیں کر لیں یہی ولایت کا حق ادا ہو گیا۔ رسول اللہ سے محبت کی بات کریں، اللہ سے محبت کی بات کریں، امیر المومنین سے محبت کی بات کریں، یعنی ولایت کا حق ادا ہو گیا۔ پھر محبت کی بات کر کے پھر تبرک بانٹیں اور چاکلیٹیں دیں اور نہیں معلوم خوش ہو کے چلے جائیں کہ حق غدیر ہو گئی، غدیر کا ذکر ہم نے کر لیا، غدیر کو منا لیا۔ نہیں، یہ نہیں ہے غدیر۔ غدیر ایک دن کے لیے نہیں ہے، غدیر ایک آئیڈیالوجی ہے جو زندگی بھر کے لیے ہے۔ یہ پہلے میں عرض کرتا آ رہا ہوں، غدیر ایک دن کی رسم نہیں ہے، بلکہ غدیر ایک مکتب ہے، ایک آئیڈیالوجی ہے جو پورے سماج کے لیے ہے، پوری زندگی کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ وہی اللہ کا نظام ہے۔ ایک بحث ہم کرتے ہیں آگے، مثلا برادران اہل سنت سے ہم آگے کیا بحث کرتے ہیں؟ کرتے ہیں نا بحث، چونکہ غدیر کا انکار کوئی نہیں کرتا، غدیر کا انکار اہل سنت میں سے بھی غدیر کا انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس لیے کہ غدیر کا واقعہ اتنا زیادہ ان کی کتابوں میں بیان کیا گیا ہے کہ انکار نہیں کر سکتے۔ پتہ نہیں یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ نہیں معلوم، چونکہ ابھی فاصلہ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا کہ نہ ان کو ہمارے بارے میں معلوم ہے نہ ہم کو ان کے بارے میں معلوم ہے۔ یہ خود ایک بڑی مشکل ہے، اتنا فاصلے کو بڑھا دیا گیا ہے، جبکہ ہمارے آئمہ کی اتنی تاکید ہے کہ فاصلہ نہ بڑھاؤ، حتیٰ نمازوں میں شرکت کرو ایک دوسرے کے، تاکید ہے، یعنی ایک روایت نہیں دسیوں روایتیں موجود ہیں کہ جاؤ نمازوں میں شرکت کرو، لوگوں کے ساتھ نمازوں میں شرکت کرو، ان کے تشییع جنازہ میں جاؤ، ان کی عیادت کے لیے جاؤ، تاکہ فاصلہ نہ بڑھے۔ اگر فاصلہ بڑھے گا تو نقصان ہمیں بھی ہوگا اور انہیں بھی ہوگا۔ کیوں نقصان ہوگا؟ اس لیے کہ ہم اہل بیت کی آئیڈیالوجی کے وارث ہیں۔ اگر ہمارے پاس اہل بیت کی آئیڈیالوجی اور فاصلہ بڑھتا چلا گیا تو نہ ہم انہیں اہل بیت کی آئیڈیالوجی دے پائیں گے، نہ وہ اہل بیت کی آئیڈیالوجی لے پائیں گے۔ تو نقصان کس کا ہوگا؟ نقصان ہمارا بھی ہو جائے گا اور ان کا بھی ہو جائے گا، جو محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ فاصلے بڑھائے گئے، جبکہ آئمہ نے منع کیا بہت زیادہ۔ اس پہ ایک بہت زیادہ تفصیل سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے کہ آئمہ علیہ السلام کے تمام آئمہ کا رویہ کیا تھا لوگوں کے ساتھ، حتیٰ شدید ترین جو دشمن بھی ہو کے آتے تھے، عام طور سے تو نہیں سب دشمن تھے لیکن جو دشمن بھی ہوتے تھے ان سے بھی امیر المومنین کا رویہ کیا تھا، امام سید سجاد علیہ السلام کا رویہ ان سے کیا تھا، امام حسن علیہ السلام کس طرح پیش آتے تھے۔ بہت ہی فاصلہ عزیزو، اس کو یاد رکھیں کہ ہمارے دین میں اور آئمہ کے دین میں بہت ہی فاصلہ ہے۔ اس کے لیے پورے گفتگو کی ضرورت ہے کہ ہمارے دین میں اور آئمہ کے دین میں جو فاصلے ہیں وہ کتنے زیادہ ہیں۔ لہذا وہ کیا کہتے ہیں؟ غدیر کا انکار نہیں کر سکتے، کیونکہ غدیر کا واقعہ اتنا زیادہ خود ان کی کتابوں میں موجود ہے، اہل سنت کی کتابوں میں، کہ انکار نہیں کر سکتے۔ انکار کرتے ہوئے آپ ان کے چینلوں کو اٹھا کے دیکھیں، 18 ذی الحج کو ان کے چینلوں پہ بھی غدیر کا واقعہ بیان ہو رہا ہوتا ہے۔ 18 ذی الحج کو اٹھا کے دیکھیں، ہم نے خود بھی دیکھا ہے، پورا غدیر کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ آ کر پوری حدیث بیان کرتے ہیں، پورا یہ جو واقعہ، اور ان کی سینکڑوں کتابوں میں، ایک دو نہیں سینکڑوں کتابوں میں غدیر کا واقعہ بیان ہوا ہے۔ تو غدیر کے واقعے سے کوئی انکار نہیں ہے۔ مشکل کہاں پیدا ہوتی ہے؟ مشکل یہاں پیدا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں ولایت کے معنی محبت کے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ یہاں پر ہے، سارا مسئلہ یہاں پر آتا ہے۔ کہتے ہیں ہاں رسول اللہ نے یہ تو کہا کہ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، یہ تو کہا رسول اللہ نے، زیادہ تر روایتیں بعض جگہوں فہذا علی مولا، یہ وہ بھی مانتے ہیں یہ تو رسول اللہ نے کہا، لیکن اس کے معنی ہے محبت کے۔ رسول اللہ نے امیر المومنین کی محبت کا اعلان کیا اور ہم بھی محبت کرتے ہیں، اور محبت کرتے بھی بہرحال، اہل سنت بھی محبت کرتے ہیں امیر المومنین سے۔ اس کا ثبوت ہمیں ملا یہاں پر آ کر، اہل بیت اہل سنت نے امیر المومنین کی محبت کا ثبوت آپ کے شہر میں دے دیا، جو مجھے کچھ واقعات معلوم ہوئے کہ ہاں محبت ہے، اور واقعی محبت یہ ممکن ہے ہم سے دشمنی ہو، اس میں ہماری بھی غلطیاں ہیں ان کی بھی غلطیاں ہیں، کچھ ہم کوتاہیاں کرتے ہیں کچھ وہ کوتاہیاں کرتے ہیں، ممکن ہے شیعہ قوم سے دشمنی ہو لیکن اہل بیت کے دشمن نہیں ہیں۔ اصل ہمارے بچپن ہم دیکھتے تھے کہ جب بھی کوئی ان کا پروگرام ہوتا تھا تو اہل بیت کے سوا کسی کا ذکر ہی نہیں کرتے تھے، صرف پنجدن پاک کا ذکر کرتے تھے، صرف امیر المومنین کا ذکر کرتے تھے۔ اب ہم نے ایسا کام کیا کہ وہ آ کر دوسروں کا ذکر کرنا بھی انہوں نے شروع کر دیا، ہم نے مجبور کیا کرنے کے لیے۔ ابھی ہماری یہ بحث نہیں ہے، لیکن اہل بیت سے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے غدیر کے میدان میں امیر علی ابن ابی طالب کی محبت کا اعلان کیا تھا، محبت ہم بھی کرتے ہیں۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اگر بیسیوں دلیل دیتے ہیں نا بیسیوں دلیل اگر دیتے ہیں اور یہ ثابت کرتے ہیں کہ نہیں غدیر کے میدان میں بات محبت کی نہیں تھی، بات حکومت کی تھی، الہی حکومت. بہت توجہ کریں اس مسئلے پر. اگر دلیل دے کے کتنی دلیلیں دیتے ہیں، بیسیوں دلیل آ کر ان کو دیتے ہیں کہ غدیر کے میدان میں امیر المومنین کی محبت کا اعلان نہیں کیا. محبت کا اعلان تو پہلے ہو چکا تھا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیتیں آ چکی تھیں، رسول اللہ بار بار محبت کی باتیں کر چکے تھے. غدیر کے میدان میں اتنے بڑے مجمع کو روک کر جو اعلان کیا جا رہا ہے وہ محبت کا اعلان نہیں ہے، ولایت یعنی علی ابن ابی طالب کی حکومت کا اعلان ہو رہا ہے. اگر دلیل دیتے ہیں نا، ہمارے ذاکرین بھی آ کر دلیل دیتے، سب آ کر دلیل دیتے ہیں. یہ ذاکرین آ کر دلیل دیتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، اہل سنت کو آ کر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل دیتے ہیں اور دلیلیں صحیح دلیلیں دیتے ہیں، لیکن جب زندگی کا مسئلہ آتا ہے تو وہیں پر ہم بھی آ کر اٹک جاتے ہیں جہاں پر وہ آ کر اٹکے ہوئے ہیں. یہ اہم مسئلہ ہے. دلیلوں کی جب بات آتی ہے، ممبر کی جب بات آتی ہے، تو ممبر پر ہم آ کر ثابت کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کی حکومت کا اعلان کیا گیا، لیکن جب اپنی زندگی میں آ کر دیکھتے ہیں تو جو چیز اہل سنت کہتے ہیں وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں، فقط محبت پہ آ کر اٹکے ہوتے ہیں، اس کے آگے نہیں بڑھتے. اس مسئلے بہت توجہ کریں، اس پر آپ کو غور کرنا ہوگا. میں جلدی سے کہہ کہ آگے بڑھ جاؤں گا، اس پر زیادہ غور کرنا ہوگا. اپنی زندگی میں ہم کہاں تھے، یا وہ بھی محبت کیسی، کبھی دیوانوں والی محبت، کبھی جاہلوں والی محبت. محبتیں بھی عجب عجب انداز کی ہیں. محبت کون سلمان جیسی محبت کرے کون. اب ایک جملہ عرض کروں، ایک زمانہ وہ تھا جب ولایت کے وارث سلمان و ابو ذر جیسے تھے، آج ولایت کے وارث ہم جیسے نادان بنے ہوئے ہیں. کتنا بڑا زمانے میں تبدیلی ہے. ولایت کے ذمہ دار کون ہے؟ اور نہیں اتنی نہیں، ایک زمانے میں ولایت کے وارث حبیب نے مظاہر، زہیر قین، مسلم ابن اوسجا تھے ولایت کے وارث. آج ولایت کے وارث کون لوگ ہیں؟ نشہ کرنے والے، بد کردار ترین افراد، جواری لوگ، شرابی لوگ کون بنے ہوئے؟ ولایت کے وارث بنے ہوئے. اس سے بڑا ولایت پہ اور کیا ظلم ہوگا، ہے یا نہیں؟ میں صرف آپ کے شہر کی بات نہیں کروں، ہر جگہ تقریباً حالات کیا. ولایت کے ذمہ دار کون اپنے آپ کو مولائی کہہ رہا ہوتا ہے؟ ایک زمانے میں مولائی سب سے بڑے سلمان و ابو ذر ہوا کرتے تھے، آج ہم جیسے لوگ مولائی بنے ہوئے. اس سے بڑا ولایت پہ اور کیا ظلم ہوگا. غور کریں اس مسئلے پر، یہاں پہ ٹھہریں تھوڑی دیر کے لیے. کون لوگ، کتنی بڑی ولایت، اللہ کی کتنی عظیم ولایت کے وارث کون لوگ؟ بدترین لوگ، بد کردار ترین لوگ، بیکار ترین لوگ، جاہل ترین لوگ، احمق ترین لوگ، یہ سب لوگ کون بنے؟ ولایت کے ٹھیکیدار آ کر بن گئے. تو پھر ولایت کا کیا ہوگا؟ یہی ہوگا جو ہم دیکھ رہے ہیں. ولایت اللہ کا نظام ہے، اللہ کا الہی حکومتی نظام، ایسا حکومتی نظام کہ اس نظام میں سب کچھ تربیت ہوگی. ولایت کے نظام میں پھر علم بھی ہوگا، ولایت کے نظام میں عزت بھی ہوگی، ولایت کے نظام میں حکومت بھی ہوگی، ولایت کے نظام میں ہر نظام ولایت کے سائے میں ہوگا. ولایت نہیں ہوگی، اللہ کے ہزاروں احکام کو نافذ ہی نہیں کر سکتے، کتابوں میں لکھا ہوگا لیکن نافذ نہیں ہو سکتا. یہ کب ہوگا؟ جب حکومت ہوگی، الہی حکومت کے نظام. اور رسول اللہ نے یہ اعلان کیا، اور رسول اللہ کو جو سب سے بڑا خوف تھا، تو انبیاء کو اپنی جان کا خوف نہیں ہوتا. یہ جملہ پڑھتے ہیں، واللہ یعصمک من الناس، اے رسول اللہ آپ کو بچائے گا، کس چیز سے بچائے گا؟ رسول اللہ کو اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے. رسول اللہ اپنی جان سے ڈرتے ہیں، انبیاء اپنی جان سے ڈرتے ہیں؟ نہیں، انبیاء کے معمولی غلام بھی اپنی جان سے نہیں ڈرتے. پھر رسول اللہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وقت پورا ہو چکا ہے، ہم اللہ کے پاس جانے والے ہیں. رسول اللہ اپنی جان سے کبھی نہیں ڈرتے. جناب موسیٰ کے لیے نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ لم یوجس موسیٰ علیہ السلام خیفتا علی نفسہ، موسیٰ علیہ السلام کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، کیونکہ انبیاء جان سے نہیں ڈرتے، بلکہ جو خوف تھا وہ یہ تھا کہ کہیں غلبے جو حال نہ ہو جائے. یہ کلمہ نہج البلاغہ میں موجود، جاہلوں کے غلبے کے خوف تھا، اس بات کے خوف تھا کہیں لوگ جادو میں اور معجزے میں فرق نہ سمجھے اور جادو کی طرف چلے جائیں، ڈر اس بات کا تھا. موسیٰ کو اپنی جان کا کبھی خطرہ نہیں ہوگا، رسول اللہ کو بھی اپنی جان کا خوف نہیں تھا. پھر خوف کس بات کا تھا؟ خوف اس بات کا تھا کہ ہم اللہ کے نظام کو پیش کریں کہیں لوگ سمجھ نہ پائیں، اور یہ خوف باقی ہے عزیزو. جب تک یہ اللہ کا نظام نہیں سمجھا جائے گا، یہ خوف بھی اپنی جگہ پر باقی رہے گا. ابھی بھی یہ خوف باقی ہے، نہیں سمجھے لوگ. اسی وقت آگے کہا، یا رسول اللہ آپ نے اپنی طرف سے اپنے بھائی کی حکومت کا اعلان کر دیا، یا اللہ کی طرف سے؟ اگر اپنی طرف سے کیا ہے تو آپ پر عذاب آئے، اگر اللہ کی طرف سے کیا تو مجھ پر عذاب آئے. عذاب آ بھی گیا. عذاب آنے کے بعد بھی لوگ نہیں سمجھے گی اللہ کی طرف سے، مشکل یہ تھی. اتنا زیادہ نہیں سمجھے کہ غدیر کے واقعے کے صرف 2.5 مہینے بعد، صرف غدیر کے واقعے کے 2.5 مہینے بعد جناب زہرا کو اپنی قربانی دینی پڑی، یہ بتانے کے لیے کہ ولایت صرف ایک محبت نہیں ہے بلکہ نظام ہے. صرف 2.5 مہینے بعد 18 ذی الحج کو اعلان ہوا ہے غدیر کا، اور 28 صفر کو رسول اللہ کی وفات کی تاریخ جو کل گزری ہے، یعنی 2 مہینہ 10 دن، اور اس کے چند دنوں بعد جناب زہرا مسجد میں جا کر خطبہ دیتی ہیں، اور خطبے میں آ کر یہی جملہ کہتی ہیں کہ ان اللہ جعل الامامت نظاما للامہ، اللہ نے ہماری امامت کو امت کا نظام بنایا ہے، تم کیا سمجھ رہے ہو؟ جا کر دیکھیں جناب زہرا کا خطبہ نہیں پڑھا جاتا، محروم ہیں ہم جناب زہرا کے خطبے سے، محروم ہیں امام حسین کے خطبے سے، محروم ہیں امام سجاد کے خطبے سے، محروم ہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ امام سجاد نے ایسا خطبہ دیا کہ شام میں انقلاب پیدا ہو گیا، لیکن 70 سال ہماری زندگی گزر جاتی ہے، نہیں معلوم کہ امام سجاد نے کیا خطبہ دیا، کبھی پڑھا نہیں جاتا، کیونکہ ممبروں کا مزاج ایسا ہو گیا خطبہ نہیں پڑھا جا سکتا، کتاب نہیں دیکھی جا سکتی، مشکل ہے. جناب زینب نے ایسا خطبہ دیا کہ کوفے میں ہنگامہ پیدا ہو گیا، لیکن کیا جناب زینب نے خطبہ دیا؟ پوری زندگی گزر گئی نہیں معلوم، 80 سال گزر گئے نہیں معلوم کہ جناب زینب نے خطبہ کیا دیا. کیا اس سے بھی بڑا اور کوئی افسوس ہو سکتا ہے؟ نہیں معلوم. کبھی توفیق ہو تو پڑھا جائے، میں بہت ساری جگہوں میں پڑھ چکا ہوں. پچھلے سال علی پور میں نے ذکر کیا تو لوگوں نے کہا کہ کتنا وقت چاہیے، ہم نے کہا خطبہ بڑا ہے، ٹائم زیادہ چاہیے. اب یہاں حیدرآباد میں تو 5 منٹ کی مجلس ہوتی، 5 منٹ کی مجلس تو خطبہ نہیں پڑھا جائے گا. تو 50 منٹ کی مجلس ہوئی تھی، ہم نے کہا تھوڑا زیادہ وقت چاہیے، تو انہوں نے دوسرے دن علی پور میں 2 گھنٹے کی مجلس رکھی، پھر 1 گھنٹہ 55 منٹ کی مجلس پڑھی تاکہ امام سجاد علیہ السلام کا پورا خطبہ پیش کیا جائے. البتہ اور کم وقت میں پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ افسوس کی بات ہے واقعی کہ پوری زندگی گزر گئی امام سجاد کہتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے کہ شام کہہ رہے تھے، یہ کہتے ہوئے شام میں انقلاب آ گیا، لیکن ہماری پوری زندگی، ہمیں نہیں معلوم کہ امام سجاد نے کیا خطبہ دیا. وہ خطبہ جا کر ترجمہ پڑھ کے بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے جب تک اس کو بتایا نہیں حالات کیا تھے، کن حالات میں کس طرح سے امام نے خطبہ دی. نہیں ہے مزاج، واقعی نہیں ہے. جناب زہرا کا خطبہ نہیں معلوم، جناب زہرا کے نام لیتے ہیں اس قدر، لیکن جناب زہرا نے اپنے حق اور اپنے سے زیادہ امیر المومنین کے حق اور ولایت کے دفاع کے لیے جا کر خطبہ دیا مسجد میں، لیکن کسی بھی مومن کو نہیں معلوم کہ جناب زہرا نے خطبہ کیا دیا، اور اس پر تعجب بھی ہمیں نہیں ہے. کل والی بات یاد ہے آپ کو، کچھ چیزوں پہ تعجب نہ ہونا اور تعجب کی بات ہوتی ہے، ہمیں تعجب بھی نہیں، کیوں نہیں معلوم ہمیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ممبروں کے مزاج ایسا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا. کتاب کھول کے خطبہ یاد ہوگا نہیں، کبھی کتاب کھول کے پڑھا نہیں جا سکتا، نہیں پڑھا جا سکتا. جناب زہرا نے آ کر اس خطبے میں جہاں ولایت کا دفاع کرنے کے لیے بی بی آئیں، تمام دین کے عظیم احکام کا فلسفہ بیان کیا، فلسفہ بیان کیا ہے شروع ہی میں کہ نماز کیوں ہے، روزہ کیوں ہے، حج کیوں ہے، زکوٰۃ کیوں ہے، جہاد کیوں ہے، سارے فلسفے بیان کرتے کرتے بی بی نے کیا فرمایا؟ وَإِمَامَتْنَا نِظَامًا لِلْأُمَّةِ. پہلے جملہ یہ تھا شروع، یہاں ان اللہ جعل، یہاں سے شروع کیا، اللہ نے قرار دیا ہے، نماز کو اس لیے قرار دیا، روزے کو اس لیے قرار دیا، حج کو اس لیے قرار دیا، جہاد کو اس لیے قرار دیا، اور یہ بیان کرتے کرتے بی بی فرماتی ہیں کہ امامتنا نظاماً للامہ، اللہ نے ہماری امامت کو امت کا نظام بنا کر پیش کیا. فقط ایک عقیدہ نہیں بنا کے، ذہنی عقیدہ نہیں، فقط محبت بنا کر نہیں پیش کیا، ایک نظام بنا کے پیش کیا. اور یہ امامت جب نظام بن جاتی ہے تو پورا دین قائم ہو جاتا ہے، ورنہ دین کتابوں میں ہوتا ہے، دین حوضوں کے اندر ہوتا ہے، دین کتابوں میں بند ہوتا ہے، دین مسجدوں میں مقید ہوتا ہے۔ دین کب آ کر زندہ ہوتا ہے؟ جب نظام ولایت کو قائم کر دیا جائے، اس کے پہلے نہیں زندہ ہوگا، اس کے پہلے یہ زندہ نہیں ہوگا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے؟ سب سے بڑا کارنامہ یہ کہ وہ دین جو کتابوں میں بند تھا، حوضوں میں مقید ہو چکا تھا، اس دین کو آ کر نظام میں نافذ کر دیا۔ البتہ ہاں، ولایت کی جھلک دکھائی، چونکہ اصلی ولایت اللہ کی ہے، اللہ کی ولایت کے وارث انبیاء ہیں، رسول اللہ ہیں، امام علی علیہ السلام ہیں، لیکن اس ولایت کی وراثت جو دی گئی ہے وہ کس کو دی گئی ہے؟ العلماء ورثت الانبیاء، یہ وراثت جھلک آ کر دکھائی ولایت کی۔ ابھی ولایت کی اصل مقام تک پہنچنے کے لیے بہت وقت چاہیے، بہت سفر کرنے کی ضرورت ہے۔ ولایت اتنا بھی نہیں ہے جو ابھی آپ کو ایران میں نظر آتی ہے، ولایت کا سفر طے کرنے کے لیے بہت آگے جانا ہے، اور وہاں تک پہنچنے کے بعد پھر پوری دنیا مجبور ہوگی کہ ولایت کے سامنے سر جھکائے، چونکہ اللہ کا ایک ہی نظام ہے۔ اللہ کے نظام کے سوا جتنے بھی نظام ہو، چاہے وہ کمیونزم ہو، چاہے وہ کیپٹلزم ہو، سب یہ سب کے سب باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا قانون نہیں ہے، نہیں ہے، سب باطل ہے، مجبوریوں کے طور پہ اپنایا جا رہا ہے، یہ مجبوریاں ہیں، یہ ہماری مجبوری ہے جس کی بنیاد پر۔ قرآن صاف صاف کہتا ہے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون۔ یہ آیتیں ایک صفحے کے اندر ہیں، تھوڑی تھوڑی دور پر کچھ احکام بیان کیے، پھر یہ آخر میں جملہ یہ ہے کہ جو بھی اللہ کے قانون کے تحت اپنے فیصلے نہ کرے وہ ظالم بھی ہے، وہ فاسق بھی ہے، وہ کافر بھی ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قرآن ہے، لیکن ہم آج مجبور ہیں کس کے پاس جانے کے لیے؟ برطانیہ کے قانون کے تحت فیصلہ کریں، یا فرانس کے قانون کے تحت فیصلہ کریں، یا امریکہ کے قانون کے تحت فیصلہ کریں؟ کیوں یہ کر رہے ہیں؟ مسلم پرسنل لا بنائی گئی تو خالی اس میں طلاق اور نکاح کا مسئلہ آتا ہے، اور کچھ آتا ہی نہیں، وہ بھی اسلام کو اور بدنام کرنے کے لیے۔ مسلم پرسنل لا صرف یہ نہیں ہے، مسلم پرسنل لا کا مطلب یعنی جہاں اللہ کے قانون کے تحت مسلمانوں کو فیصلہ کیا جائے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ بات وارثوں تک پہنچے گی۔ ابھی بہت میں مجھ بہت دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ ابھی بہت، میں تعریف بہت زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ ان لوگوں کے پاس بات پہنچ جائے بہت خوش ہونے لگیں گے، چونکہ وہاں مشکلات بھی ہیں، لیکن بتایا کہ علی پور میں 15,000-12,000 مومنین ہیں، لیکن نہ وہاں پر کوئی پولیس چوکی ہے، نہ وہاں کوئی مقدمہ کسی کا ہوتا ہے، نہ کوئی مقدمہ کورٹ میں جاتا ہے، جو کچھ ہوتا ہے نماز جمعہ میں آ کر حل کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے 15,000 کے مومنین کہا کہ 15-18 سال سے کوئی بھی مسئلہ نہ پولیس چوکی تک پہنچا ہے، نہ کورٹ تک پہنچا ہے، سارا مسئلہ یہیں پر نماز جمعہ میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، ایران تو بہت ہی بڑا نمونہ ہے۔ بعض لوگ کبھی کبھی کہتے ہیں کہ یہ تو عالم تو ہیں، فقیر تو ہیں، لیکن معصوم نہیں ہے۔ ہاں معصوم نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ معصوم نہیں ہے، لیکن ولایت کے وارث غیر معصوم بنائے جاتے ہیں۔ جب حضرت امیر المومنین علیہ السلام ولی پروردگار تھے تو امام کے جتنے بھی گورنر تھے وہ سب کے سب غیر معصوم تھے، کوئی ایک معصوم نہیں تھا۔ اب کوئی آگے کہے کہ نہیں امام کے گورنر ہیں یہ تو معصوم نہیں، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، امام آئیں گے کہیں گے تو مانیں گے۔ تو اگر امام کے گورنر کی بات کو ٹھکرایا جائے تو یہ گورنر کی بات نہیں، امام کی بات کو ٹھکرایا ہے۔ اگر گورنر کچھ غلطی کرے تو امام سے شکایت کر سکتے ہیں، لیکن نظام کو درہم برہم نہیں کر سکتے، چونکہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو گویا امام کو نہیں مانا ہے۔ معصوم ہوتے تھے۔ امام زمان علیہ السلام نے اپنے 4 نائبوں کو، خاص نائبوں کو معین کیا جن سے امام کا خاص رابطہ تھا، علماء فقہا تھے، اس میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں تھا۔ کوئی آ کے غیبت صغرا میں امام تو غیبت میں چلے گئے، یہ لوگ تو غیر معصوم، ان کی بات ہم نہیں مانیں گے، نہیں، ان کی بات نہیں مانو گے تو امام کی بات نہیں مانی ہے، چونکہ امام نے معین کیا ہے۔ نظام خراب ہو جائے گا، نظام درہم برہم ہو جاتا ہے۔ آج شہادت کی بھی تاریخ منائی جاتی ہے حضرت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پوری عرب دنیا میں، ایران وغیرہ میں آج ہی کی تاریخ 29 تاریخ کو، چونکہ زیادہ معتبر روایت ہی، لیکن ہمارے 16-17 کو مناتے ہیں. امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی ایک فرض جب آیا اور امامت کا تذکرہ ہوا تو ایک بہت ہی مفصل حدیث امام نے بیان کی، اور اس مفصل حدیث میں اس نقطے کی طرف تاکید، تم کیا جانو کہ امامت کیا ہے؟ امامت فقط یہ چند باتیں کر لینا، یہ امامت نہیں. امامت اللہ کا ایک نظام ہے. وہاں بھی یہی جملہ استعمال کیا امام رضا علیہ السلام. یہ نہیں سمجھ پائے ہیں ہم، اس کو ہم نے محسوس نہیں کیا ہے. لہذا امامت ولایت کی ایک جھلک، میں نے یہ نہیں کہا، یہ ولایت کی جھلک ہے جو ایک نعمت ہمیں ہمارے زمانے میں نصیب ہوئی کہ ہم نے دیکھا کہ ولایت کی جھلک. دشمن اس کو دیکھ رہا ہے، دشمن محسوس کر رہا ہے، دشمن اس سے پریشان ہے، کیونکہ سمجھ گیا ہے کہ اگر پاکیزہ لوگ آ کر حکومت کریں گے تو کیا نتیجہ ہو. جو حکومت تو ہونا ضروری ہے، بغیر حکومت کے تو کام نہیں چلتا، بغیر حکومت کے کوئی بھی معاشرہ نہیں رہ سکتا. امیر المومنین السلام نے نجر البلاغہ میں ایک جگہ فرمایا کہ لابد من امیر، امیر کا ہونا تو ضروری ہے، لابد ہے، حتمن کوئی نہ کوئی حاکم ہوگا. اب یا فاسق و فاجر حاکم ہوگا یا کوئی پاکیزہ حاکم ہوگا، دو میں سے ایک ہی ہوگا، بیچ میں کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے. اب کچھ لوگوں کو صدام کی حکومت زیادہ پسند تھی، وہ شہید صدر کی حکومت انہوں نے نہیں مانی. کچھ لوگوں کو شاہ کی حکومت زیادہ پسند ہے، امام خمینی کی حکومت ماننے کو تیار نہیں. مشکل کہاں کی ہے؟ یہ تو طے ہے، حکومت تو ہونا ہے. یا تو کوئی آ کر اللہ کی حکومت کو نافذ کرے، یا کوئی آ کر شیطان کی حکومت کو نافذ. حکومتیں بھی دو ہی ہیں، یا الہی حکومت ہے یا شیطانی حکومت ہے. الہی حکومت میں ایک سلسلہ ہے، نبی ہے، امام ہے، علماء ہیں، ان کے وارث ہیں. شیطانی حکومت میں شکل بدلتی رہتی، کبھی قارون بنتا ہے، کبھی نمرود بنتا ہے، کبھی یزید بنتا ہے، شکلیں اس کی بدلتی رہتی ہیں. حکومت دو کے سوا کوئی تیسری حکومت نہیں بنتی، حکومت دو ہی ہوتی، یا الہی حکومت ہوگی، یا الہی حکومت کو پسند کرنا شروع کرے انسان. اگر الہی حکومت کو پسند نہیں کرتا تو مجبور ہے شیطان کی حکومت کو تسلیم کرنے، مجبور ہے، ایسے تسلیم کرنا پڑا. اور کسی بھی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. دیکھیں فرق یہ، طاغوت کا فرق یہ ہے کہ جو بھی آ کر اللہ کے سوا کسی دوسرے کی حکومت کرے وہ سب کے سب طاغوت ہے. لہذا کسی بھی فقیہ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنی طرف سے کوئی حکم دے. بہت توجہ کریں اس مسئلے پر. اگر کوئی فقیہ آ کر اپنی طرف سے کوئی حکم بیان کرے تو وہ خود بھی طاغوت ہو جائے گا. بہت توجہ کریں، وہ اللہ کے قانون اور آئمہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے تحت کوئی حکم بیان کرتا ہے یا کوئی فتویٰ بیان کرتا ہے، اگر اس سے ہٹ کے بیان کیا تو وہ بھی طاغوت میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی کر نہیں سکتا. لہذا یہ ذمہ داریاں ہر ایک کو نہیں دی جاتی، صرف اللہ کا حکم بیان کرنا ہے. اور جب اللہ کا حکم بیان کرنا ہے اللہ کے قانون کے تحت، تو پھر یہ نہیں دیکھا جائے کہ فقیہ تو حکم بیان کر رہا ہے، سب کے لیے بیان کر رہا ہے لیکن خود کے لیے نہیں ہے. نہیں، اللہ کے قانون کے تحت سب برابر ہیں، چاہے ہم ہوں، چاہے آپ ہوں، چاہے مرجع ہو، چاہے فقیہ ہو، سب ایک جیسے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنا حکم نہیں ہے. اگر امام خمینی نے آ کے یہ فتویٰ دیا کہ سلمان رشدی کا قتل چونکہ رسول اللہ کی توہین کی ہے ضروری ہے، تو ایسا نہیں کہ ہمارے اوپر ضروری ہے، امام خمینی پہ ضروری نہیں ہے، نہ ان کے اوپر بھی واجب ہے، کیونکہ ان کا اپنا حکم یہ نہیں ہے. اگر ان کو بھی مل جائے تو ان پر بھی واجب ہے کہ اس حکم کو جاری کریں. کیوں؟ اس لیے کہ حاکم تو اپنا حکم دیتے ہیں، جتنی بھی دنیا کے حاکم ہیں وہ حکم دیتے ہیں دوسروں کے لیے، لیکن فقیہ جب کوئی حکم دیتا ہے تو چونکہ اللہ کا حکم دیتا ہے لہذا سب برابر ہو جاتے ہیں. لہذا ہر مرجع، ہر فقیہ اور خود ولی فقیہ سب کے سب اس حکم کے نیچے آ جاتے ہیں، سب کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ ہم ان کے مقلد ہیں یا ان کے مقلد. ہاں، مقلد جہاں تک ہیں وہاں تک تقلید کریں، لیکن جب کوئی الہی حکم دین کی مصلحت کے تحت دیا جائے تو وہاں پہ سب کو، حتیٰ خود جس نے حکم دیا ہے اس پر بھی واجب ہے، کیونکہ اپنا حکم نہیں دے رہا ہے، وہ اللہ کا حکم دے رہا ہے. دین کی حفاظت کے لیے اس مسئلے کو سمجھا جائے، یہ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہی اسی کو نہیں سمجھے تھے لوگ کہ ایک زمانے میں تقریباً 250 سال پہلے، 300 سال پہلے جو کچھ اخباری پیدا ہوئے، اخباری لوگ بیچارے بہت ہی، ابھی لوگ کہتے ہیں کہ یہاں حیدرآباد میں اخباری، ہم کہتے ہیں نہیں، حیدرآباد میں ایک بھی اخباری نہیں ہے، ایک بھی اخباری حیدرآباد میں نہیں ہے. کیونکہ اخباری ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بہت ہی پاکیزہ ہو، بہت ہی مقدس ہو، وہ حتیٰ دوسرے لوگوں، دوسرے دیداروں سے بھی زیادہ دیدار ہو. کیوں؟ اس لیے کہ عام لوگوں کو फतवा चूंकि तमाम उलमा मेहनत कर लेते हैं, मेहनत करके तमाम हदीसों को चेक कर लेते हैं और तमाम हदीसों को परख लेते हैं, परखने के बाद जो सबसे ज़्यादा सही हदीस होती है उसके मुताबिक आकर फतवा देते हैं, तो एक हदीस पे अमल करना होता है। लेकिन अखबारी वो है जिसको हर हदीस पे अमल करना है, क्योंकि हर हदीस पे अमल करना है, क्योंकि अखबारी का मतलब जो खबर, खबर के माने यहाँ हदीस है, यानी अखबारी वो होते जो पहले ज़माने में अखबारी थे, बहुत ही पाकीज़ा लोग थे, बहुत ही ज़्यादा एहतियात करने वाले लोग थे। अगर एक हदीस कह रही है कि नमाज जुमा नहीं पढ़ना है, चूँकि हदीस कहती है नमाज जुमा नहीं पढ़ना है, दूसरी बीसियों हदीस कहती है कि नमाज जुमा पढ़ना है, दसियों हदीस कहती है कि नमाज जुमा नहीं पढ़ना है, दसियों हदीस इसलिए कहती है कि हदीस इसलिए आए कि चूँकि आइम्मा के ज़माने में बातिल लोग नमाज जुमा पढ़ाते थे, बनी उमैया और बनी अब्बास के लोग, लिहाजा लोग नहीं जाते, लिहाजा ऐसी हदीसें आई थी। अब अखबारी का काम यह है कि उसके ऊपर नमाज ज़ोहर भी पढ़ना है, नमाज जुमा भी पढ़ना है, क्योंकि दोनों हदीस पे अमल करना है। अखबारी के मतलब हर हदीस पर अमल करे, लिहाजा अखबारी के लिए ज़्यादा मुकद्दस होना ज़रूरी है। अखबारी में अकली मुश्किल होती है, लेकिन अकली मुश्किल के बावजूद भी पाकीज़ा तरीन होना ज़रूरी है, दीन पर ज़्यादा अमल करना ज़रूरी है। लिहाजा पूरे यकीन के साथ हम कह सकते हैं कि हैदराबाद में कोई एक अखबारी नहीं है, एक भी नहीं है। अखबारी का नाम का धोखा नहीं दें, तो जो ना आपने धोखा किसी को नहीं दे, अभी जवानों को धोखा दे। मैंने सुना कि दीदार घराने के अच्छे जवान, मुतदयन जवान धोखा खा गए, ये हो रहा है। अखबारियत यानी हर हदीस को निगाह में रखना। अब चूंकि हर इंसान हर हदीस को नहीं पढ़ सकता, हदीसों को तर्जुमों से नहीं समझा जाता, हदीसों हदीस तर्जुमे से समझ में नहीं आएगी। अरबी में एक लफ्ज़ों में कई कई गुंजाइशें हुआ करती हैं, जो सारे राज को जानता हो, 12 उलूम से वाकिफ हो, वो आकर एक हदीस को सही समझेगा। लिहाजा हमारा काम जो आसान हो गया कि उलमा जो फकीह जो मुहाफिज हैं अपने नफ्स की हिफाजत करने वाले, उनके जिम्मे ये कि सारी हदीसों को परखें और कुछ उसूल बताए गए हदीसों के साथ साथ, चूँकि आइंदा जो ज़माना आने वाला था, नए ज़माने में नए मसाइल पैदा होंगे, उस ज़माने में उन मसाइल के लिए गुफ्तगू नहीं हो सकती थी। मसलन जहाज़ बाद में आने वाला है, इलेक्ट्रॉनिक दुनिया बाद में आने वाली है, टेक्नोलॉजी बाद में आने वाली है, उस ज़माने में आइम्मा खुलकर हर हर लफ्ज़ को नहीं बयान कर सकते थे, क्योंकि अगर बयान करते तो लोग ताज्जुब करते, ये कैसी बातें हो रही हैं, क्योंकि जानते नहीं थे लोग। लिहाजा ऐसे वक्त के लिए आइम्मा ने कुछ फार्मूले दिए हैं, तो जो भाई आपने कुछ फार्मूले दिए हैं, एक एक फार्मूले पर सैकड़ों हुक्म निकाला जाता है। फकीह का काम क्या करना होता है, मर्जा का, मुज्तहिद का काम यह है कि जो आइम्मा ने हमें फार्मूले बताए हैं, उन फार्मूले के ज़रिए से ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता रहे और नए नए मसाइल पैदा होते चले जाएं, तो आइम्मा के बताए हुए फार्मूलों से अल्लाह का हुक्म हासिल करना, यह है इज्तिहाद। यही इज्तिहाद है जो शियात का इम्तियाज़ है। अहले सुन्नत के यहाँ ये चीज़ रुक गई, आज वो परेशान हैं, आज वो इस तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, आज वो कोशिश नहीं बल्कि किसी हद तक आ चुके हैं, लेकिन शियत के इम्तियाज रहा कि आइम्मा ने ऐसे फार्मूले बयान कर दिए थे कि जब भी जिंदगी में कोई भी नया मसला पेश आया, आइम्मा ने पहले से फार्मूले दिए थे, नतीजा सामने आ गया, हुक्म खुदा मिल गया। इसको कहते हैं इज्तिहाद, इसको कहते हैं मुज्तहिद, इसको कहते हैं फकीह। फकीह क्या काम करता है, फकीह का एक काम है कुरान और हदीस और आइम्मा के बताए हुए फार्मूलों से आकर अल्लाह के हुक्म को अख्ज करना। अब जो अल्लाह का हुक्म उसने आकर दिया, तो यह नहीं कि हमने आपके लिए तो दिया है लेकिन मेरे लिए नहीं है ना, सबसे पहले फकीह पर वाजिब है कि उस हुक्म पर अमल करे, फिर दूसरों के सामने फतवा दे। जिस तरह रसूलुल्लाह की सीरत यह थी कि रसूलुल्लाह 40 साल तक अमल करते रहे, अमल करते रहे, अमल करते रहे, 40 साल अमल कर लिया और आकर पूछा 41-40 साल बाद कि अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे एक लश्कर मौजूद है जो तुम पे हमला करना चाहता है, तो तुम क्या कहोगे, तो उन लोगों ने, सब काफिरों ने कहा कि अगर आप कहेंगे तो हम अपने असलहे निकालना शुरू करेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला है, आपने अमल करके दिखाया है। हम जाकर चेक नहीं करेंगे, पहाड़ पे जाकर हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, आप कहेंगे तो हम असलहे तैयार करना शुरू करेंगे जंग करने के लिए, इतना ज़्यादा ये अमल है। तो एक निज़ाम है, विलायत का एक निज़ाम है। ये झलक अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक सलावत पढ़ा। ایک شکر کر رہے ہیں پروردگار، عرفہ میں امام نے جہاں بہت سارا شکر، دعائے عرفہ بہت ہی عظیم دعا ہے، محروم ہے ان سب سے، محروم ہے دعائے عرفہ سے، محروم ہے. چار پانچ سالوں پہلے ہم دعائے عرفہ کے وقت میں مشہد میں ہمارا جانا ہوا، توفیق ہوئی امام رضا علیہ السلام کے روزے پر. امام رضا کا روزہ جنہوں نے دیکھا ہے ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا روزہ ہے. امام رضا کے روزے میں 10-12 صحن ہیں، جس میں صرف ایک صحن صحن جامع، جس میں 100,000 لوگ تقریباً نماز پڑھ سکتے ہیں. جب ہم تھوڑا سا، چونکہ بچے ساتھ میں تھے، تھوڑا سا دیر ہو گئی، 3 گھنٹے دعائے عرفہ ہوتی ہے عرفہ کے دن، ہم پتہ نہیں یہاں عرفہ کے دن کیا کر رہے ہوتے ہیں. ہم تھوڑا 10 منٹ لیٹ ہو گئے تھے تو اندر کا پورا حرم پیک ہو چکا تھا، دروازے بند ہو چکے تھے. وہ صحن جامع جو اتنا بڑا صحن ہے، پوری قالین بچھی تھی، اس میں ہم لوگوں کو جگہ نہیں ملی تھی کہاں بیٹھیں، اتنا دعائے عرفہ پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، یعنی ملینوں کی تعداد میں، بیسیوں لاکھ کی تعداد میں. حسین ابن علی کی دعائے عرفہ، اس سال قم میں ہم تھے، جتنا زیادہ قم کو بڑھاتے چلے گئے بڑھاتے چلے گئے، اب جو آپ جا کے دیکھیں گے کتنا زیادہ بڑھا دیا ہے، کتنے ہزاروں اسکوائر میٹر ابھی 2-3 سالوں میں بڑھ گیا ہے. لیکن جدھر بھی نگاہ اٹھتی تھی ہر طرف دعائے عرفہ پڑھنے والوں کا مجمع ہوتا تھا. حسین ابن علی، یہ کب ہوتا ہے؟ جب الہی ولایت سامنے آتی ہے تو وہ پیسے جو ظالم بادشاہ اپنی عیاشیوں میں خرچ کرتے تھے، آج وہ دین کے نام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو جو ہم نے آج ہزاروں کی تعداد میں سافٹ ویئر بن رہے ہیں، دنیا میں اہل بیت کا علم جا رہا ہے، اہل بیت کے مکتب سے آشنا ہو رہے ہیں لوگ ہزاروں کی تعداد میں. یہ روایت میں نے سب سے پہلی مرتبہ ایک اہل سنت بڑے عالم، آپ نے نام سنا ابو الحسن ندوی، ان کی کتاب میں میں نے 18 سال پہلے تقریباً یہ روایت پہلی بار ابو الحسن ندوی کی کتاب میں یہ روایت پڑھی تھی کہ انہوں نے یہ لکھا تھا، اہل سنت ہو کر لکھا تھا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علم ثریا کی بلندیوں پر ہوگا تو فرزندان ایران اسے حاصل کر لیں گے. یہ فرزندان ایران کون سا علم حاصل کریں گے؟ یہ نہیں کہ ٹیکنالوجی میں بہت آگے بڑھ جائیں، ٹیکنالوجی میں بھی آگے بڑھے ہیں کہ امریکہ کے ڈرون کو نیچے اتار لیا، میزائل سے نہیں مارا، لیکن وہ علم اصل میں اہل بیت کا علم ہے جو ساری دنیا میں پھیل رہا ہے آج. اہل بیت کے جو عیاشیوں میں پیسے خرچ ہوتے تھے شاہوں کی، آج وہ اہل بیت کے علوم اور معارف میں خرچ ہو رہا ہے. یہ کیسے ہوتا؟ یہ ولایت کے سائے میں ہوتا ہے عزیزو. یہ الہی حکومت ہو تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، باطل حکومت کے سائے میں نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ڈر ڈر کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ڈر ڈر کے حجاب کر سکتے ہیں، ڈر ڈر کے کچھ دین کی باتیں کر سکتے ہیں، لیکن اگر دین کو قائم نہیں کر سکتے. دین قائم کب ہوگا؟ جب الہی حکومت. لہذا امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں ایک شکر ادا کیا ہے، جب بہت سارے شکر دیے گئے، حتیٰ اپنی آنکھ، انگلیوں کے پور، یہ جو ہے اس کا ایک ایک کا شکر ادا کیا امام نے، ایک ایک جسم کے ایک ایک حصے کا شکر کیا، اللہ کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کرتے کرتے ایک شکر امام حسین علیہ السلام یہ ادا کرتے ہیں، پروردگارا تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے اس بات پر کہ تو نے میری ولادت کو ٹالا تاخیر کرتا گیا، رحموں سے گزارتا گیا، سلبوں سے گزارتا گیا مجھے، اور یہاں تک کہ ایک ایسے زمانے میں آ کر ہماری ولادت ہوئی کہ جہاں تیرے قانون کی حکومت تھی، تیرے رسول کی حکومت تھی. شکر ہے، اگر حسین ابن علی سے شکر کرنے کا طریقہ ہم سیکھیں تو حسین ابن علی کا طریقہ یہ ہے کہ الہی حکومت کو اگر دیکھنے کا موقع مل جائے تو شکر ادا کیا جائے، الہی نظام کو دیکھنے کا موقع مل جائے تو شکر ادا کیا جائے. آج بجائے یہ کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ کیا حالت ہے واقعی؟ یہ جہالت کی بنیادوں پر، یہ چونکہ جہالت میں بہت ہم گہرائی میں چلے گئے ہیں، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے جو کچھ آپ کو دکھائی پڑتا ہے، جس کی وجہ سے شیعت کو عزت ملی. دنیا میں شیعت جانی نہیں جاتی تھی، 2 دن پہلے میں نے مثال دی نائجیریا کی کہ شیعت کو کیسے 33-34 سالوں میں 1 کروڑ شیعہ کس وجہ سے بنے، اسی ولایت کے فکر سے متاثر ہو کر شیعہ بنے. پہلے کوئی شیعت نہیں جانتا، جہاں شیعت کو عزت ملی، اسلام کو عزت ملی. ورنہ 50 سال پہلے یہاں پر بزرگ لوگ بیٹھے ہیں وہ بتائیں گے کہ یونیورسٹیز میں لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے شرماتے تھے. ہر پڑھا لکھا انسان کمیونزم کا درس دیتا تھا، کمیونزم کا درس سنتا تھا، کمیونزم کی تبلیغ کرتا تھا. حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ، مدرسے کے، لکھنؤ کے حوزے کے، شیعہ حوزے کے پڑھے لکھے لوگ جا کر کمیونزم کے مبلغ بن گئے. نام موجود ہے، میں نام لینا نہیں چاہتا، نمبر پر. سنی حوزے کے پڑھے لکھے لوگ جا کر کمیونزم کے مبلغ بنے، صرف کمیونسٹ نہیں بنے. مشکل نہیں ہے، مثلا علی سردار جعفری جیسے لوگ ناظمیہ میں پڑھے ہوئے تھے، وہ سلطانیہ مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے. کیفی اعظمی سلطانیہ مدرسے کے پڑھا ہوا انسان، یہ نام میں لینا نہیں چاہتا تھا یہاں پر. فیض احمد فیض جتنے بڑے شاعر ہیں کمیونزم کے مبلغ، وہ اہل سنت کے حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ تھے. 50 سال پہلے دین کی یہ حالت تھی کہ حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ، مدرسے کے پڑھے ہوئے لوگ جا کر کمیونزم کی تبلیغ کرتے تھے، شعر پڑھتے تھے، کمیونزم کا موومنٹ چلا رہے تھے. حوزے کے پڑھے ہوئے لوگ، سجاد ظہیر جیسے لوگ، یہ کہاں سے دین کی طرف اتنی تیزی سے جوان پلٹے؟ یہ اس ایک انسان کی کوششوں کے نتیجے، جسے اللہ نے یہ توفیق دی کہ آ کر دین کی صحیح چہرے کو پھر دوبارہ ہم سے پہچانوائے. نہیں پہچانا امام خمینی کو، وہ آ کر صرف چند دین کی باتیں کر کے نہیں گیا، دین کے رخ کو اور دین کی تاریخ کو موڑ کے گیا ہے. یہ نہیں سمجھے ہم لوگ، یہ دوسرے سمجھ رہے ہیں، اہل سنت اس کو سمجھ رہے ہیں، کرسچن اس کو سمجھ رہے ہیں. کرسچن بھی کہتا ہے کہ آج آپ کی وجہ سے ہم دین کا نام لینے کے لیے آسانی سے دین کا نام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں، پاپ آپ کہتے ہیں. 21ویں صدی کہا جاتا ہے دین کی طرف پلٹنے کی صدی ہے. 21ویں صدی کے 2001 میں پہلے ہی سال نیویارک میں ایک بہت ہی بڑی کانفرنس رکھی گئی، جس میں سارے دین کے لوگوں کو بلایا گیا، دین کے رہبروں کو، آ کر دین کا راہ حل پیش کرے، چونکہ دنیا تباہ ہو رہی ہے، آ کر آپ راہ حل بتائیں. 21ویں صدی کو دین کی طرف پلٹنے کی صدی کا، ساری دنیا دین کی طرف پلٹ رہی ہے، یورپ دین کی طرف پلٹ رہا ہے، امریکہ دین کی طرف پلٹ رہا ہے. اس میں سب سے بڑا رول کس کا ہے، سب سے بڑا کردار کس کا ہے؟ اسی کا کردار ہے کہ جس کی یہاں پر توہین کی جاتی ہے آپ کے شہر میں. توجہ فرمائی آپ نے، یہ اسی کا رول ہے. البتہ یہ توفیق اللہ دیتا ہے، یہ اسی کا رول ہے جس نے حسین ابن علی سے کربلا سیکھ لی تھی، جس نے حسینیت سیکھ لی تھی، جس نے فاطمی کردار سیکھ لی. جناب زہرا گھر کے اندر بیٹھ سکتی تھی، لیکن جب ولایت کی حفاظت کرنے کی بات آئی تو بی بی نے اپنے بچے کی بھی شہادت دی، اپنی بھی شہادت پیش کی، چونکہ ولایت ایک ایسی چیز ہے جس کے لیے قربانی دی جا سکتی ہے. لیکن الہی نظام ولایت، نہ جاہلوں کی ولایت، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت، امیر المومنین کی ولایت. یہ وہ نظام تھا کہ 2.5 مہینے بعد جا کر جناب زہرا نے خطبہ دے کے بتایا کہ ان اللہ جعل الامامۃ نظاما للامۃ. بس جو وقت زیادہ ہو گیا، حسین ابن علی بھی کربلا جو آئے ہیں تو اسی نظام کی حفاظت کے لیے آئے ہیں. نماز تو لوگ پڑھ رہے تھے اس وقت بھی، عمر سعد کا لشکر بھی نماز پڑھ رہا تھا. حج کرنے تو بہت لوگ آئے تھے، حسین ابن علی بلا رہے تھے، لیکن کوئی حج چھوڑنے کو تیار نہیں تھا. اتنے بڑے حاجی تھے کہ حج چھوڑنے کو تیار نہیں تھے. قربانیاں وہ بھی دے رہے تھے، طواف وہ بھی کر رہے تھے، سعی وہ بھی کر رہے تھے، لیکن فرق تھا، ولایت کی حفاظت کے لیے حسین ابن علی نے کوئی اور طواف کیا، کوئی اور سعی کی، کوئی اور قربانی کی. وہ جانوروں کی قربانی کر رہے تھے، حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے بچے کو قربان کرنے کے لیے. فرق تھا، ولایت کے لیے بڑی قربانیاں دی جاتی ہیں. جناب زہرا نے اپنے بچے کی قربانی دی ہے. وہ صفا و مروہ کے درمیان میں سعی کر رہے تھے، حسین ابن علی مقتل اور خیمے کے درمیان میں سعی کر رہے تھے. حسین کے سعی کا انداز کچھ اور تھا. وہ کعبے کے طواف میں لگے ہوئے تھے، حسین ابن علی اللہ کے طواف میں آئے ہیں، اللہ کا طواف کرنے، اللہ کے دین کے طواف کرنے آئے ہیں، روح دین کے طواف کرنے آئے ہیں. لادا کیا حسین ابن علی نے، پیش کر دیا، سب کو پیش کر دیا، ایک دن میں سب پیش کیا. ہم مصائب کو ایک ایک کر کے سنتے ہیں، اور وہ بھی سب مصائب نہیں سنتے، ایک ایک شہید کے، 10 شہیدوں کے مصائب سن لیتے ہیں 10 دن میں اور گریہ کرتے ہیں. لیکن حسین ابن علی نے ایک دن میں 71 جنازے اٹھائے ہیں، ایک دن میں سب لاشیں اٹھا کے لائے ہیں. کیسے کیسے لاشیں؟ کبھی حبیب نے مظاہر کی لاش اٹھا کے لائے، کبھی علی اکبر کی لاش اٹھا کے لائے. حبیب نے مظاہر کی لاش کے قریب پہنچے تو راوی کہتا ہے کہ فظہر الانکسار علی وجہ الحسین، حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار، ٹوٹ گیا حسین کا چہرہ، حسین کا چہرہ اترا اترا نظر آئے. وہ حسین کہ جس کے لیے ظالم کہتا ہے کہ جیسے جیسے کربلا کا وقت گزرتا جاتا تھا حسین ابن علی کے چہرے کی رونق بڑھتی جاتی تھی، جو اللہ کی راہ میں قربانی پیش کر رہے ہیں. لیکن حبیب نے مظاہر کے قبر پہ آیا تو جیسے حسین ابن علی کو کمزوری کا احساس ہونے لگا، بچپن کا میرا ساتھی چلا گیا، کس کو اٹھا کے لائے. اور اپنی آخری قربانی جس کو مقتل میں بھیج رہے ہیں حسین ابن علی، جناب ابو الفضل العباس کو، اور بھی قربانیاں بعد میں دی ہیں، کئی قربانیاں ہیں، لیکن مقتل میں قربانی دینے کے لیے جب نے 32 سال کے بھائی کو بھیجنا ہوا، حسین ابن علی کا عباس جب مقتل کی طرف چلا، نہیں پہچانا گیا. ابھی حسین ابن علی کے عباس کو پہچاننا ہے عزیزو، ابھی کربلا کو پہچاننا ہے، ابھی ہم نے ذاکروں کے عباس کو پہچانا ہے، حسین ابن علی کے عباس کو نہیں پہچانا ہے. ذاکروں کے عباس میں اور حسین ابن علی کے عباس میں بہت فرق ہے. ذاکروں کا عباس وہ ہے کہ جس کے سامنے حسین بھی مجبور ہوتے نظر آتے ہیں. ذاکروں کا عباس وہ جس کے ہر وقت نیام سے تلوار نکلی ہوئی ہے، یہاں تک کہ امام بھی آ کے کہتے ہیں میں کیسے روکوں، کیسے سنبھالوں، بہن تم آگے مدد کرو. لیکن یہ حسین کا عباس نہیں ہے. حسین کا عباس وہ ہے کہ جس کے جو صرف اور صرف امام حسین کے آنکھوں کے اشارے کو دیکھنا، کب میرا مولا کیا چاہتا ہے وہی انجام دینا. فرق ہے، یہ باتیں نہیں ہیں کسی مقتل میں، یہ باتیں نہیں ہیں کہ امام حسین بھی مجبور ہوتے نظر آئے، کہ جھوٹے مقتل میں بھی یہ باتیں نہیں ہیں. ذاکروں کے یہ عباس بنایا ہوا ہے. حسین عباس وہ نہیں ہے کہ تلوار نکلے تو حسین بھی مجبور ہو جائے، نہیں. عباس وہ ہیں کہ فقط حسین ابن علی کے دل کی دھڑکنوں کو سننا چاہ رہے ہیں کہ میرا مولا کیا چاہتا ہے، کیا اشارہ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا جب ابو الفضل العباس آئے ہیں اور یہ جملہ کہا ہے، کیونکہ بہت بڑی قربانی پیش کر چکے ہیں، سب کچھ پیش کر دیا ہے، ابو الفضل العباس وہ ہے کہ ہر غم میں حسین ابن علی کے ساتھ ساتھ رہیں، ہر غم میں ساتھ ساتھ رہیں. اور آخر میں جب اپنے بھائیوں کی قربانی دینے کی باری ہے، کہا آقا مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بھائیوں کی قربانی اپنی ماں کی طرف سے دوں. وہ بھائی جن کو پالا ہے خود، کیونکہ جب امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی 47 ہجری میں، تو جناب عباس کے جو 3 بھائی تھے، عبداللہ، عثمان اور جعفر، ان کی عمر کسی کی 1 سال عمر تھی، کسی کی 2 سال عمر تھی، کسی کی 4 سال عمر تھی، چھوٹے چھوٹے تھے. کربلا میں ایک 24 سال کا ہے، ایک 21 سال کا ہے، ایک 19 سال سے کچھ زیادہ کا، یعنی امام کی شہادت کے وقت شاید پیدا ہوئے تھے یا پیدا اس کے بعد ہوئے. یہ چھوٹے چھوٹے بچے تھے جن کو عباس باپ کی طرح سے اپنے بھائیوں کو پال رہے تھے، اور ان سب کا وارث اور آقا حسین ابن علی تھا. لہذا کہا اے میرے آقا، میں اپنے بھائیوں کی قربانی، عباس تنہا خود جا کے قربان نہیں ہو گئے، پہلے اپنے اماں کی نشانیوں کی قربانی دی، ابا عبداللہ تم جاؤ میدان میں، جعفر تم جاؤ میدان میں، عثمان تم جاؤ میدان میں، اپنے بھائیوں کا لاشا اٹھا اٹھا کے لائے ہیں ابو الفضل العباس، سب کو اٹھا کے لائے، جن کو سنبھالا تھا، جن کو پالا تھا، جن کو سنوارا تھا، جن کو فن حرب سکھایا تھا، سب شاگرد ہیں ابو الفضل العباس کے. علی اکبر شاگرد ہیں، اول محمد شاگرد ہیں، قاسم شاگرد ہیں، اتنے شاگردوں کا جنازہ اٹھا کے لائے ہیں عباس. کیا ہوا ہے کربلا کے ایک دن میں، اتنا لاشیں اٹھا اٹھا کے لائے ہیں ابو الفضل، کہ آخر میں آگے کہتے ہیں جملہ مقتل کا ہے، کہ اے میرے مولا اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے. محسوس کریں اس جملے کو، اے میرے آقا اب میرا دل میرے سینے میں تنگ ہو رہا ہے. عباس کے صبر کا وقت تمام ہو گیا ہے، اب مجھے جانے کی اجازت دیتے، اب عباس سے زندہ نہیں رہا جا رہا. کہا بھیا تمہیں کیسے میدان میں جانے کو کہوں، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کہا اے میرے آقا اب تو وہ لشکر نہیں رہا، اب تو اس لشکر کا کوئی بھی سپاہی نہ رہا، کیسے آؤں. مشکل تھا، حسین ابن علی کے لیے مشکل تھا، حسین ابن علی کے لیے آسان تھا علی اکبر کو میدان میں بھیج دینا، لیکن عباس کو بھیجنا مشکل تھا جو 32 سال سے ساتھ ساتھ رہا ہے حسین. عباس سہارا تھا زینب و ام کلثوم کا، عباس سہارا تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا، عباس کے لیے بھی مشکل تھا میدان میں جانا. اس لیے نہیں مشکل تھا کہ میں چلا جاؤں گا تو شہید ہو جاؤں گا، بلکہ عباس کے لیے مشکل یہ تھی کہ اگر میں میدان میں چلا گیا تو میرا آقا تنہا ہو جائے گا. عباس کو صرف یہ فکر ستائے ہوئے تھی کہ اب میں میدان میں گیا تو میرا آقا تنہا ہو جائے گا. میرے آقا کی تنہائی عباس کو دیکھی نہیں جاتی تھی، لیکن اس مشکل کو چھوٹے چھوٹے بچوں نے حل کر دیا. 4 برس کی بچی، بابا پیاسی ہوں، بابا پیاسی ہوں، مشکل حل ہو گئی. مشکیزے کو لے کے دریا کی طرف چلے، بس زیادہ مصائب نہیں ہے، چند جملے. مشکیزے کو لے کے دریا کی طرف چلے، یہ علی کا لال ہے، یہ علی کا بیٹا ہے. جیسے جیسے آگے بڑھتا جا رہا ہے، 30,000 کا لشکر راستہ دیتا چلا جا رہا ہے. عباس دریا کے قریب بھی پہنچ گیا، لشکر دور بھاگتا چلا گیا. دریا میں گھوڑے کو ڈال دیا، گھوڑے کو ڈالا، مشکیزہ خشک تھا. مشکیزے کو آپ کو معلوم ہے بڑا مشکیزہ ہوتا ہے، اس کا منہ چھوٹا ہوا کرتا ہے. دیر تک پانی کو بھرتے رہے، جب پانی بھر گیا تو پورا لشکر پیچھے سے آ کر دریا پر بیٹھ چکا ہے. اب یہ علی کے لال کا کام ہے کہ مشکیزے کو سنبھال کر ترائی سے باہر کی طرف آ جانا. اور آئے عباس، لیکن آنے کے بعد اس راستے سے عباس نہیں چلے جس راستے سے آئے تھے، جو کہ اگر بیچ مقتل سے لے کے چلتے تو مشکیزے کو چاروں طرف سے نہیں بچایا جا سکتا تھا، چاروں طرف سے تیر کا حملہ ہوتا. لہذا ابو الفضل عباس، معتبر مقاتل میں یہ ہے کہ ابو الفضل عباس نے ایک کنارے کا راستہ اپنایا جہاں کھجوروں کے اور دوسرے کچھ درخت لگے ہوئے تھے، اور ایک طرف چلے تاکہ ایک طرف لشکر ہو، ایک طرف سے لشکر تیروں کی بارش کرے، لیکن میں ایک طرف سے مشکیزے کو بچا کے رکھوں، بچوں کا مشکیزہ بچ جائے. لہذا تیروں کا، درختوں کا سہارا لیتے ہوئے اور جنگ کرتے ہوئے عباس تیزی سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. مشکیزہ خیمے سے قریب ہوتا جا رہا ہے. جو کربلا جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے وہ جگہ ابھی محفوظ ہے کہ جہاں پر ابو الفضل عباس کے بازو قلم ہوئے ہیں. ہمیں علی ابن ابی طالب کا لال نہر فرات سے کتنا دور آ چکا تھا مشکیزے کو بچائے، کتنی آس بچ چکی تھی، خیمے سے کتنا نزدیک ہو چکا تھا علی کا لال. آخر میں بہت قریب پہنچنے والے تھے کہ ظالموں نے بھی اسی درخت کا فائدہ اٹھایا. اگر درختوں کے آڑ سے نہ آتے تو شروع ہی میں مشکیزہ بچنا مشکل تھا، لیکن ظالموں نے آخر میں یہی سہارا اٹھایا اور درخت کے آڑ سے جو حملہ کیا، دہنا ہاتھ کٹ گیا، دہنا ہاتھ کٹا، لیکن عباس کی آس نہیں ٹوٹی. یہ ابو الفضل عباس، یہ حسین ابن عباس، یہ حسین کے عباس کے جملے ہیں، یہ شعر ہے جو ابو الفضل عباس پڑھ رہے ہیں. واللہ، دہنا ہاتھ کٹنے کے بعد فرماتے ہیں، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی. یہ حسین کا عباس عزیزو، یہ معرفت ہے عباس کی کہ ہاتھ کٹ گیا لیکن فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم، اگر تم نے ہمارے داہنے ہاتھ کو کاٹ ڈالا ہے تو داہنا ہاتھ کٹنے کے بعد بھی میں اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا. یہ حسین کا عباس، انی احامی ابدا عن دینی ان امام صادق الیقینی نجل النبی طاہر الیمینی. میں اپنے امام کی حفاظت کرتا رہوں گا، میں سچے امام کی حفاظت کرتا رہوں گا، نبی کے نواسے کی حفاظت کرتا رہوں گا، طاہر و پاکیزہ امام کی. میرا ہاتھ کٹ گیا ہے لیکن عباس کے لیے ایک ہاتھ کافی ہے اپنے آقا کی حفاظت اور اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے. اور یہ کہتے جا رہے ہیں، یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں، اور یہ اشعار پڑھ پڑھ کے آگے بڑھ جا رہے ہیں. آگے تھوڑا بڑھنے کے بعد بھی ایک دوسری بھی تلوار چلی، عباس کا جب بایاں بازو قلم ہوا. اب آپ خود ہی بتائیں کہ ایک مجاہد کا میدان جنگ میں سب سے بڑا سرمایہ اس کے ہاتھ ہوا کرتے ہیں. اگر اس کا دونوں ہاتھ کٹ جائے، اور ایک ایسا مجاہد کی کربلا میں حسین کے سوا کوئی باقی بھی نہیں ہے. اب یہ آپ سوچ کے روئیے گا عزیزوں، عباس کے دل پر کیا گزر گئی ہوگی، ہاتھ کٹ جانے کے بعد کیا گزر گئی ہوگی ابو الفضل العباس کے دل پر. لہذا جب ایک ہاتھ کٹا تھا تو کہتے تھے ابھی بھی میں اپنے دین کی حفاظت کروں گا, لیکن جب دونوں ہاتھ کٹ گیا تو دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد مایوسی طاری ہونا چاہ رہی تھی, یہ اپنے دل کو مخاطب کیا اور اپنے نفس کو مخاطب کیا کہ مایوس نہیں ہو, یا نفس لا تخشا من الکفار, اے میرے نفس ان کافروں سے نہ ڈرنا. دونوں ہاتھ کٹ جانے کے بعد بھی یا نفس لا تخشا من الکفار وابشری بالجنت الجبار, ہاں مجھے زندہ نہیں رہنا ہے, میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں لیکن صرف تھوڑی دیر زندہ رہنا ہے کہ یہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وابشری بالجنت الجبار مع النبی السید المختار, اب میں تجھے بشارت دیتا ہوں رسول اللہ کے پاس جانے کی, قد قطعوا ببغیہم یسار, اگرچہ انہوں نے اپنی غفلت کے اور دھوکے کے ذریعے سے میرے بائیں ہاتھ کو کاٹ دیا, یہ بائیں ہاتھ کٹنے کے بعد بھی ابو الفضل العباس یہ اشعار پڑھتے جا رہے ہیں, پڑھتے جا رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ صرف امید یہ ہے کہ مشکیزہ خیمے تک پہنچ جائے, اس کے بعد اب عباس کو زندہ نہیں رہنا ہے, کیونکہ ہاتھ کٹنے کے بعد نہ اب دین کی حفاظت کر پائے گا نہ اپنے آقا کی حفاظت کر پائے گا. لہذا بڑھتے رہے, ظالموں نے دیکھا کہ ہاتھ کاٹ کر بھی عباس کو روکا نہیں جا سکتا, تو نشانہ لیا عباس نے مشکیزے کو چھپا کر اپنے جسم کو مشکیزے پہ ڈالا کہ جتنے بھی تیر آئے وہ میرے جسم پہ لگتے چلے جائے لیکن مشکیزہ بچا رہے, لیکن ایک تیر آ کر مشکیزے میں بھی لگ گیا, عباس کی آس ٹوٹنے لگی. بس ایک جملہ سن لے عزیزو, اگر عباس کا ہاتھ سالم ہوتا تو مشکیزے کے سوراخ کو پکڑ کر مشکیزے کو خیمے تک پہنچا دیتے, لیکن پانی بہتا رہا, حسرت بھری نگاہ سے دیکھتے رہے, سارا پانی گر گیا, مقتل میں واپس آئے عباس, چاہتے تھے کہ آگے بڑھے, ایک تیر آنکھوں میں لگا, چاہا کہ تیر کو نکال لے کہ سر پر گرز پڑا, تیور آ کر زمین میں گرنا چاہتے ہیں, ہاتھ بھی موجود نہیں ہے. اے کاش کی کوئی جناب ام البنین کو یہ خبر نہ دیتا, لیکن ماں کو بھی معلوم ہو گیا کہ جب میرا بیٹا گھوڑے سے گرا تھا تو اس کے ہاتھ کٹ گئے تھے, صرف بی بی ایک برسیہ پڑتی تھی, اے میرے لال اگر تیرے ہاتھ سالم ہوتے تو کوئی بھی حسین کے قریب نہ آ پاتا, اے میرے لال. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما, پروردگار ان تمام مجلسوں میں ہمارے سننے میں ہمارے بولنے میں ہماری تقریر میں جو بھی کوتاہیاں رہی ہوں ان تمام کوتاہیوں کو معاف فرما, پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, پروردگار جہاں جہاں بھی مومنین مشکلات میں دو چار ہیں, عالم اسلام میں جہاں جہاں بھی مشکلات ہیں ان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, پروردگار ظالموں کے ظلم کو ان کی طرف پلٹا دے, کلمہ حق کو عزت و سربلندی عطا فرما, کلمہ باطل کو نیست و نابود فرما, علماء حق اور مراجع کرام کی حفاظت فرما, رہبر انقلاب کو عزت و طول عمر عطا فرما, امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما, اور ہمیں امام کے امان و انصار میں شمار فرما.